أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بس توحید صفاتی میں چل رہی تھی، اور توحید صفاتی سے کیا مراد ہے کل تقریباً مفصل بیان ہو گیا ہے، کافی تفصیل سے عرض کیا تھا، اور دوبارہ تکرار نہیں کرتے اسے. اور یہ بھی بیان ہوا تھا کہ توحید صفاتی کے اندر تین یا چار نظریے موجود ہیں، معتزلہ ہیں، اشاعرہ ہیں، کرامیہ ہیں. اس کو کل میں نے ذکر نہیں کیا. کرامیہ آسان ہے کہ وہ ہم زائد پر ذات کے قائل ہیں، ہم حادث کے قائل ہیں، یعنی دو ان کے نظریے، یعنی ایک جو ہے کہ زائد پر ذات بھی ہے اور حادث بھی ہے، یعنی وہ سخیف ترین جو نظریہ ہے. جو اشاعرہ ایک طرف سے تو غلط ہیں، لیکن دوسری طرف سے وہ کوشش کرتے ہیں ٹھیک کرنے کی، زائد پر ذات ہیں لیکن قدیم مانتے ہیں، لیکن کرامیہ اصلا اس کو قدیم بھی نہیں مانتے، حادث مانتے. حادث کا معنی یہ ہے کہ پہلے نہیں تھی، اب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا پہلے عالم نہیں تھا، اب ہے. اشاعرہ کم از کم قدیم ہونے کے قائل ہیں کہ خدا جب سے عالم ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ زائد پر ذات کے قائل ہیں. زائد پر ذات یعنی ذات خالی ہے، بعض یعنی عارض ہوئی ہے. ہمارا علم ہے، ہمارا علم زائد بر ذات ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر علم ہم سے جدا کر لیں، ہماری ذات اپنی جگہ موجود ہے، کوئی اثر نہیں پڑتا، اور ہم اپنے علم حاصل کرنے میں پھر محتاج بھی ہیں. زائد بر ذات کا ایک نقص جو ہے وہ یہ ہے کہ جب زائد بر ذات ہے، بس کوئی چیز آئے گی جو ہمیں علم دے گی، کیونکہ ذات کے اندر نہیں ہے، ذات سے باہر ہے. جب ذات سے باہر، اس کا مطلب ہے کہ ذات میں آنے کے لیے ضرورت پڑے گی ہمیں کسی علت کی. مثلا جسم کی گرمی زائد پر ذات ہے، اب کوئی چیز آئے گی تو جسم گرم ہوگا، لیکن انسانیت انسان کی عین ذات ہے. اب آیا ضرورت ہے کسی کی کہ کوئی آئے انسانیت دے اس کو؟ وہ ایک محاورے ہیں ہمارے، مثلا انسانیت جو ہم اس محاورے مراد لیتے ہیں، وہ والی انسانیت ہم یہاں پر مراد نہیں لے رہے ہیں. ہاں، انسان سے مراد یہ ہے کہ یہی جو اس کی تعریف کرتے ہیں حیوان ناطق، وہ جو انسانیت ہے کہ اس کے اندر ذرا سی انسانیت نہیں ہے، وہ اخلاقی اعتبار سے ہم کہتے ہیں اس کو. لہذا یہ تین چار نظریے بیان کیے تھے. عینیت کے اندر ایک نقطہ عرض کر کے، جو یہاں متن میں بھی موجود ہے، دلیلوں کی طرف جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تمام نظریے باطل ہیں، فقط عینیت کا نظریہ ثابت ہے. اور عینیت کا نظریہ بیان کیا کہ اس کے اندر کسی قسم کی دوئیت موجود نہیں ہوتی. جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں فلاں کا عین ہے، یعنی ایک چیز ہے، دو نہیں ہے. اگر آپ اس کو دو مان لیں گے، عین بھی کہیں تو نہیں ہو سکتا. اس کو آپ مثل تو کہہ سکتے ہیں کہ جو دو ہیں ایک جیسے ہیں، مثل کہیں گے اس کو، لیکن ایسا کبھی نہیں آپ دیکھیں گے کہ ایک چیز الف بے کا عین تو ہو لیکن الف الف ہو، بے بے ہو، نہیں ہو سکتا. حتماً وہاں ایک چیز ہے. ہم اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے دو چیزیں کرتے ہیں اس کو. پر جب عینیت کے نظریے کے قائل ہیں، تو اب یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو عینیت ہے، یہ فقط وجودی ہے یا نہ مفہوماً بھی ایک دوسرے کے عین ہیں؟ وجودی کل بیان کر دیا تھا آپ کو، فقط اصطلاح استعمال نہیں کی تھی. وجودی کا معنی یہ ہے کہ مثلا صفات خارج میں واقع کے اندر ایک دوسرے کا عین ہے. ہم ذات کے لیے عین ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے عین ہیں. یعنی قدرت عین ذات خدا ہے، ایک یہ، اور ایک یہ کہ قدرت عین علم ہے. اس عینیت کی تفسیر بھی کی تھی، یعنی اگر آپ کہتے ہیں قدرت عین ذات ہے، یعنی ایسا نہیں ہے واقعے کے اندر کہ دو چیزیں ہوں، ذات اور قدرت، یہ آپس میں مل جائیں تو خدا قادر بنتا ہے. عینیت کا معنی کیا ہے؟ یہ اس طریقے، یہ عینیت نہیں ہوتی کہ آپ اس نظری اس طریقے سے اگر تصور کرنے لگ جائیں، قدرت ایک چیز ہے، ذات ایک اور چیز ہے، یہ جب آپس میں ملتی ہیں تو پھر کیا بنتی ہے؟ ذات قادر بنتی ہے. اگر آپ اس طریقے سے تصور کرنا چاہیں تو یہ غلط نظریہ، یہ وہی زائد بر ذات کا نظریہ ہے. زائد بر ذات میں ایسا ہے، قدرت ایک الگ صفت کا نام ہے، حقیقت کا نام ہے، ذات ہے، یہ پھر آپس میں متصف جب ہوتے ہیں تو ذات قادر بنتی ہے. جیسے ہمارا علم ہماری قدرت ہے، علم نہیں تھا، جب علم آیا ہم عالم بن گئے، علم باہر سے آیا ہماری ذات کے اندر، زائد بر ذات. اگر آپ کہتے ہیں کہ صفات خدا عین ذات ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت اور ذات ایک ہی چیز ہے، ہم قادر نہیں ہیں ذات کو صفات کے ساتھ درک کرنے کے اوپر، یعنی عینیت کو درک نہیں کر پاتے. لہذا ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے ہم جدا کر دیتے ہیں، صفات کو الگ کر دیتے ہیں، ذات کو الگ کر دیتے ہیں، پھر اتصاف دیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ خدا عالم ہے، خدا قادر ہے، کیونکہ ہماری فکر ایسی ہے، چونکہ ہم خود انہی صفات، ہماری ہم خود چونکہ صفات زائد بر ذات سے آشنا ہیں زیادہ، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں کے اندر اگر کسی صفت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس ہمارے فوراً ذہن میں یہ زائد بر ذات والا معنی آتا ہے کہ صفت ایک الگ چیز ہے، ذات الگ چیز ہے، پھر یہ آپس میں ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں قادر ہوا کیونکہ قدرت ملی اسے، فلاں عالم ہوا چونکہ علم ملا اسے. خدا ایسے نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کہا تھا کہ علم عین قدرت ہے، یہاں بھی یہ تصور نہ کیا جائے کہ قدرت ایک الگ حقیقت کا نام ہے، علم ایک الگ حقیقت کا نام ہے اور یہ خدا کے اندر پائی جاتی ہیں. نہ، ایک چیز ہے خارج میں، وہ ہے ذات خدا. اس ذات کے اندر ایک ہی حقیقت موجود ہے اور وہ یہ تمام کام انجام دیتی ہے. ایک چیز ہے، کسی قسم کی کوئی دوئیت نہیں. ہم اپنی فکر کی محدودیت کی وجہ سے ہم اس کو علم کو الگ کرتے ہیں، قدرت کو الگ کرتے ہیں، ذات کو الگ کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں کرتے ہیں. بس عینیت وجودی کا معنی کیا ہو جائے گا کہ صفات حقیقت میں واقع کے اندر عین ذات ہیں اور خود صفات بھی آپس میں ایک دوسرے کی عین ہیں. اس کی اور زیادہ سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ کو دی، مثلا آپ اگر کہیں کہ خدا، جس طرح حدیث کہتی ہے سمع کلو، قدرت کلو، حی کلو، کیا معنی اس کا؟ امام اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ فقط اور فقط ہمارے پاس ذات الہی ہے. پھر ذات الہی میں جو مختلف کمالات پائے جاتے ہیں، ہم اپنی محدودیت کی وجہ سے اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایک ٹکڑا حی کا بنا دیتے ہیں، ایک ٹکڑا قدرت کا بنا دیتے ہیں، ایک ٹکڑا جو ہے وہ علم کا بنا دیتے ہیں اور باقی صفات اسی طریقے سے. واللہ حقیقت میں حقیقت کلو، یعنی ایک ہی چیز موجود ہے ہمارے پاس، حی کلو، قدرت کلو، علم کلو، سب کا سب وہ علم ہے، سب کا سب وہ قدرت ہے. یعنی کیا یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ایسا آپ نہ کہیں ہمارے مثلا ذات کو دیکھیں تو ایک حیثیت سے ہم عالم ہیں، ایک حیثیت سے ہم قادر ہیں. خدا میں ایسا نہیں ہے آپ کہیں کہ ایک حیثیت سے عالم ہے، ایک حیثیت سے قادر ہے. نہ، جس حیثیت سے وہ عالم ہے اسی حیثیت سے وہ قادر ہے، تب عینیت کے آپ قائل ہوں گے. اگر آپ نے حیثیتوں کو جدا کر دیا بس آپ عینیت کے قائل نہیں. حاضر ہوا عینیت کا مسئلہ؟ یہ تھوڑا چونکہ تو عمیقتر ہے، اس کو بار بار توضیح دے رہا ہوں اس کو تاکہ مطلب ذہن میں بیٹھ جائے. یہ وحدت، یہ کیا تھا؟ وحدت عینی تھی، یا آپ کہیں کہ عینیت وجودی. ایک ہے وحدت مفہومی، جو یہاں پر تذکر دیا. وحدت مفہومی سے میں آسان سے ابھی سے آپ کو ابھی تعبیر آپ کو بیان کر دوں، آپ فوراً سمجھ جائیں گے. الفاظ مترادفہ کو وحدت مفہومی کہتے ہیں. مترادف الفاظ، مثلا مترادف آپ کہتے ہیں اسد و غضنفر. اب اسد کا کیا معنی ہے؟ شیر. غضنفر کا کیا معنی ہے؟ شیر. یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے الفاظ مترادفہ کہتے ہیں جو ایک ہی معنی پر دلالت کریں، ایک ہی مفہوم پر دلالت کریں، وہ الفاظ مترادفہ ہیں. اس کو کہتے ہیں وحدت مفہومی، یعنی الفاظ موجود ہیں لیکن ایک ہی معنی پر دلالت کر رہے ہیں، اس معنی جدا نہیں ہیں ان کے. اس کو کہتے ہیں وحدت مفہومی. بات واضح ہوئی ہے؟ سوال یہاں پر اب یہ ہے کہ جب آپ صفات خدا میں عینیت کے قائل ہو رہے ہیں، عینیت وجودی کے ساتھ، وحدت عینی کے ساتھ، آیا وحدت مفہومی بھی شرط ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں. درست ہے خارج میں ہم کہتے ہیں کہ جس حیثیت سے وہ عالم ہے اسی حیثیت سے وہ قادر ہے، حیثیتیں جدا نہیں ہیں، چونکہ عینیت خارج میں پائی جاتی ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عالم جس معنی پر دلالت کر رہا ہے قادر ہونا بھی اس پر دلالت کرے. عالم کا اپنا معنی ہے، قادر کا اپنا معنی. معنی کے اعتبار سے جدا ہیں، ذہنی ذہن کے اعتبار سے مختلف ہیں، علم و قدرت و رزق و خلق و یہ تمام چیزیں، لیکن جب مصداق میں آپ چلے جائیں گے ایک چیز ہوگی. بس عینیت میں ہم وحدت مفہومی کے قائل نہیں ہیں، ہم کس کے؟ وحدت عینی کے قائل ہیں. یعنی عینیت خارجی ہمیں چاہیے، نہ عینیت مفہومی. عالم علم پر دلالت کر رہا ہے اور قادر قدرت پر، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عالم علم پر دلالت کر رہا ہے اور قادر بھی علم پر دلالت کر رہا ہے تاکہ یہ مترادف بن جائے. بس مترادف نہیں ہے، الفاظ متغیر ہیں، معانی مختلف ہیں ان کے، لیکن بس ہماری مصداق میں چل رہی ہے، مصداق میں یہ عینیت رکھتے ہیں. بس صفات عینیت کا نظریے میں ہم وحدت مفہومی کے قائل نہیں ہیں، وحدت عینی کے قائل ہیں. مطلب واضح ہوا؟ اس کے بعد آتے ہیں ادلہ کی طرف، کہ جب یہ تمام عنوان اور یہ چیزیں ثابت ہو گئی، اب آتے ہیں کہ آپ کیسے توحید صفاتی کو بیان ثابت کریں گے دلیل کے ساتھ. پہلی دلیل جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا دو مقدمے اس کے بناتے ہیں، نتیجہ لیتے ہیں. پہلا مقدمہ یہ کہ خداوند متعال کمال مطلق ہے. کمال مطلق یعنی کیا؟ تمام کمالات جس طرح پہلے عرض کیا تھا سب اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اصلا کوئی ایسا کمال آپ کو کائنات میں نہیں ملے گا کہ جو کمال وجودی تو ہو لیکن خدا میں موجود پس جب کمال مطلق ہے تو صفات کے ساتھ متصف ہونے میں جو افضل ترین طریقہ ہوگا وہی خدا کے لیے موجود ہوگا، کیونکہ کمال مطلق ہے، کامل ترین ذات ہے، تمام کمالات کی وہ کیا ہے؟ مالک ہے. پس اگر آپ صفات کے مرحلے میں آئیں کہ خدا فلاں صفت رکھتا ہے تو یہ اتصاف بھی کامل ترین ہونا چاہیے. وہ کامل ترین طریقہ کیا ہے اتصاف کا؟ وہ عینیت کا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ عینیت کے علاوہ خدا کے ذات کو متصف کریں صفات کے ساتھ تو اس کا لازمہ نقص آئے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ زائد بر ذات سے قائل ہوں گے. زائد بر ذات کا مفہوم یہ ہے کہ ذات تمام کمالات سے خالی ہے. زائد بر ذات کا معنی یہ ہے کہ خود مالک نہیں ہے ذات اس کی صفات کی، بعد میں جب ذات تشکیل پاتی ہے اس کے اندر صفات آتی ہیں. بس خود ذات کے اعتبار سے کیا ہے وہ؟ بس نقص لازم آ رہا ہے. آپ تو ایک طرف سے کامل ترین خدا کے قائل ہیں، کمال مطلق کے قائل ہیں، تو اگر آپ صفات کو زائد برذات مانیں گے تو پھر اس نقص کا کیا کرنا؟ پس چونکہ زائد برذات نظریہ قبول اگر کریں تو نقص لازم آتا ہے، پس ہم چونکہ خدا کامل تر ہے، چونکہ کمال مطلق ہے، کل الکمال ہے، ہم اس اعتبار سے خدا کو صفات سے متصف نہیں کر سکتے، اس سے بالا تر کے اوپر جائیں گے کہ جہاں پر کوئی نقص لازم نہ آئے اصلا، وہ کون سا؟ وہ عینیت کا نظریہ ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ پر ایک دلیل انہوں نے یہاں پر دی ہے جس کو میں نے آسان تر کر کے بیان کیا ہے، انشاءاللہ آپ مطالعہ کریں گے، کوئی مشکل ہوگی تو پوچھے گا. دوسری دلیل، دوسری دلیل یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں خداوند متعال علت العلل ہے. علت العلل کا مراد کیا ہے؟ یعنی سب محتاج ہیں اس کے، وہ کسی کا محتاج
نہیں.
علت العلل ہے، مثلا والد علت ہے اپنے بیٹے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اور والد خود کس کا محتاج، کس کا محتاج ہے؟ خدا کا، مثلا اپنے خال کے اندر. اور خدا کس کا محتاج ہے؟ کسی کا. یعنی خدا ایک ایسا علل تسامحن یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک لڑی بنائیں، زنجیر کی ایک لڑی بنائیں، تصور کریں اس کے اندر، اور علتوں کی وہ تمام کی تمام اس کے جو حلقے ہیں وہ سب کے سب علت قرار پائیں، تو ایک سرا حتمن ایسا آئے گا کہ جہاں پر علت تو ہو لیکن معلول نہیں ہوگا. آپ نیچے سے شروع کریں، فرض کریں یہ ایک حلقہ ہے، آپ کہتے ہیں یہ معلول ہے، ٹھیک، یہ معلول ہے، یہ اس کی علت ہے، اس کی علت یہ 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 ہے. ایک جگہ پہ پہنچیں گے، جا کر کہیں گے کہ اس کی علت کہاں ہے؟ نہیں ہے. یہ جو سرے پر موجود ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علت العلل، علل علت کی جمع، علت العلل یعنی تمام علتوں کی علت. اب یہ تمام علتیں تھی، مثلا الف علت تھی، بے کی بے علت تھی، جیم کی جیم علت تھی، دال کی دال علت تھی، مثلا یہ فلاں پہ، لیکن اب آخر میں جب پہنچیں گے تو وہ کسی کی بھی، وہ کیا نام ہے، کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اس کو علت العلل کہے گا. یعنی یہ تمام علتیں جو یہاں موجود ہیں، اس کی، ان سب کی علت یہ ہے اور اس کی کوئی علت نہیں ہے. بس خداوند متعال جب علت العلل ہے اور تمام موجودات اس کے کیا ہیں؟ معلول ہے. دوسرا مقدمہ اس دلیل کا، دوسری دلیل کا، یہ بات فلسفے میں ثابت ہے کہ جو چیز علت ہوتی ہے وہ تمام کمالات رکھتی ہے جو اس کے معلول میں موجود ہوتے ہیں. اگر کوئی چیز کسی چیز کو خالق کرے اور اس کے اندر کوئی کمال موجود ہو، ہاں، تو وہ کمال حتمن علت میں پایا جائے گا، خالق میں پایا جائے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر علت میں وہ کمال موجود نہ ہو جو مخلوق میں ہے، تو لازم ہی آئے گا خود تو کمال نہیں رکھتا لیکن مخلوق کو کس طرح دے دیا اس نے؟ معطی الشے فاقد الشے، معطی الشے نہیں ہو سکتا. میرے پاس پیسے نہیں ہیں، فقیر مانگنے کے لیے آیا ہے، میں کیسے ایک فقیر کی حاجت پوری کروں گا جب میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں؟ میرے پاس کچھ ہوگا تو میں اس کی حاجت برطرف کروں گا. بس یہ قاعدہ فلسفی موجود ہے یہاں پر کہ علت حقیقی تمام وہ کمالات رکھتی ہے کہ جو اس کے معلول میں موجود ہوتے ہیں، لیکن بے درجہ اتم، یہ بھی ذہن میں رکھیں، اتم کامل اکمل، اگر معلول کے اندر علم موجود ہے تو حتماً علت میں علم ہوگا، لیکن اس کا علم اور معلول کا علم فرق کرے گا. افضل اشرف اکمل درجے کا علم ہوگا علت کے پاس، اور معلول کے پاس اس سے پائیدار ہوگا، کیونکہ علت اشرف ہے، علت اکمل ہے، کامل تر ہے معلول سے. پس کے کمالات بھی کیا ہوں گے؟ بالا تر ہوں گے. یہ چیز ذہن میں رکھیں. بس علت تمام وہ کمالات رکھتی ہے جو معلول کے پاس ہیں، لیکن بے درجۂ اتم، بے درجۂ اکمل اشرف اس کے اندر پائے جائیں گے. درست. اب نتیجہ لیتے ہیں اس دلیل سے کہ یہ کائنات جب مخلوق ہے خالق کی، اور یہ تمام مخلوقات کمالات مختلف رکھتی ہے، علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، خالقیت بھی ان میں پائی جاتی ہے، رازقیت بھی ان میں پائی جاتی ہے، اور بھی بہت تمام صفات جو ہیں وہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں، حی بھی ہیں یہ. تو اگر خداوند متعال اپنی ذات میں ان چیزوں کا مالک نہیں ہوگا تو پھر کیسے یہ مخلوقات جو ہیں وہ علم رکھتی ہیں؟ اور ذات میں اول ہی سے صفات کو رکھنا یعنی عینیت، کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ نا ذات پہلے ہے صفات بعد میں ہیں، اس کا مطلب زائد پر ذات کے قائل ہو گیا، رتبہ صفات کا بعد میں آ گیا. جب تک صفات نہیں ہے ذات ہے، لیکن ذات آیا کمال رکھتی ہے نہیں رکھتی؟ نہیں رکھتی. آپ کہہ رہے ہیں ذات پہلے ہے صفات بعد میں ہے، تو ذات جب کمالات سے خالی ہو گئی اس کا مطلب ہے پھر وہ کیسے دے دیا اس نے مخلوقات کو کمالات، کیسے دے دیا اس نے؟
یعنی ذات کے لیے پہلے صفات کو ضروری
ہے، عینیت ہے نا. کہہ رہے ہیں از اول، جیسے مثلا آپ خالق ہوئے تو انسانیت آپ کے ساتھ تھی، آیا ایسے ہوا ہے پہلے آپ متولد ہوئے ہیں پھر بعد میں چند گھنٹوں کے بعد آپ کو انسانیت دی گئی ہے؟ اصلا جدا نہیں کر سکتے کہ مثلا انسان اور انسان کی انسانیت کو. یہ تو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے ہم پھر آ کے کہتے ہیں یہ حیوان ہے یہ ناطق ہے، مثلا فلاں فلاں کیس میں آپ خالق ہوئے، حیوان ناطق بعد میں خالق ہوا ہے، آپ خالق میں ساتھ وہی آ گیا. اسی طریقے سے ذات الہی یعنی صفات، صفات یعنی ذات الہی، اصل دوئیت نہیں ہے. آپ اگر آپ کہیں کہ نہ زائد بر ذات ہیں صفات، تو ذات خالی ہو جائے گی کمالات سے. ذات اگر کمالات سے خالی ہوگی اس کا مطلب ہے علت العلل خالی ہے اپنی ذات میں کمالات سے. جب علت اپنی ذات میں خالی ہے تو معلول کو کمالات کیوں دینے والا ہے؟ پس ثابت ہوا کہ زائد پر ذات والا نظریہ درست نہیں. اور اس بات سے اگر اس کو اس طریقے سے بھی اگر بیان کر دیا جائے تو اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. یہ میں نے وہ معلول کی طرف سے لے کر آیا ہوں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات علت العلل ہے، تمام کمالات جو معلول کے اندر ہیں وہ بدرجہ احسن اشرف و اکمل صورت کے اندر کیا ہے؟ علت میں موجود ہوتے ہیں. اگر آپ زائد بر ذات کے قائل ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ ذات صفات سے خالی ہو جائے گی، اور ہم قائل ہیں اس بات کے کہ وہ ذات چونکہ علت العلل ہے لہذا تمام کمالات رکھتی ہے، اور آپ زائد بر ذات کے قائل ہیں پر اس کا مطلب ہے ذات میں نہیں رکھتی ہے. یہ بات درست ثابت نہیں ہوتی. یہ دو دلیل. آخری دلیل دیتے ہیں. آخری دلیل بھی آسان ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. جب اصل مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو دلیلیں آسان ہو جاتی ہیں اگر تھوڑی دقت اصل مسئلہ میں کی ہو. تیسری دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ صفات عین ذات نہ ہو تو ہمارے پاس دو فرض موجود ہیں. یا یہ صفات جزء ذات ہیں یا کیا ہیں، یہ خارج ذات ہیں، زائد بر ذات ہیں، یا جزء ذات ہیں یا خارج ذات ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ صفات جزء ذات ہیں تو یہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ درست نہیں ہے. درست کہاں سے ہو جائے گا؟ جزء ذات ہیں تو کیا لازم آئے گا؟ مرکب ہونا.
مرکب ہونا خوب ہے.
کہ خدا کی ذات کیا ہے؟ قدرت و علم و حی و علم، کیا نام ہے، خلق و رزق، ان تمام صفات سے مل کر بنی ہے. جزء ذات کا معنی یہی ہے. پیچھے ہم دلیل کا اقامہ کر چکے ہیں کہ خدا کسی قسم کی ترکیب نہیں رکھتا. بس یہ والا فرض درست نہیں ہے کہ خدا کی صفات جزء ذات ہیں. دوسری کیا چیز بچے؟ جزء ذات نہیں ہے، زائد بر ذات ہیں، خارج ذات ہیں. ہم آپ سے سوال یہ کرتے ہیں، یہ جو خارج ذات ہیں بس محتاج ہیں یا واجب ہیں؟ ممکن ہے یا واجب؟ یہ جو صفات خارج ذات الہی ہیں یہ خود کیا ہیں، واجب ہیں یا ممکن؟ کیونکہ اس کائنات میں دو ہی وجود ہیں، یا واجب ہے یا ممکن، یا محتاج ہے یا غنی ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں یہ کس زمرے میں آ رہی ہیں؟ غنی کے زمرے میں آ رہی ہیں یا فقیر؟ ممکن ہیں یا واجب؟ آپ کہتے ہیں واجب ہے. اگر آپ اس کو واجب مان لیں، تعدد الواجب لازم آئے گا. خدا بھی واجب، صفات بھی، یہ صفات بھی واجب. اس کا مطلب ہے ہمارے پاس دو واجب ہو گئے. واجب الوجود خدا کو کہتے ہیں، پس اس کا مطلب ہے کتنے خدا ہو گئے ہمارے پاس؟ دو خدا ہو گئے. اس کو ہم باطل کر کے آئے کہ نفی تعدد کو جو کیا تھا، دو خدا نہیں ہو سکتے. پس آپ صفات کو واجب الوجود نہیں بنا سکتے. پس پیچھے کون سی چیز بچ گئی؟ ممکن الوجود. ممکن الوجود ہیں. اگر صفات ممکن الوجود ہوں، فقیر ہوں، تو اس کا مطلب ہے محتاج ہیں. ممکن الوجود کو خلق کرنے والا کوئی ہونا چاہیے، کیونکہ محتاج ہیں. جب محتاج چیز کبھی بھی کسی غیر کی مدد سے اپنی، یعنی غیر کی مدد کے بغیر اپنی احتیاج کو برطرف نہیں کر سکتی. جب یہ ممکن ہے، اس کو خلق کرنے والا کون ہے؟ علم و قدرت و حی و، اس کو کس نے خلق کیا؟ آپ کہتے ہیں ذات الہی. ہاں جی، ذات الہی نے کیسے خلق کر دیا جبکہ ذات الہی خود ان کے ہے ہی نہیں ہے اس کے اندر؟ زائد بردار آپ نے کہا. آپ کہتے ہیں ممکن الوجود ہیں صفات، بس اس کا خالق کوئی ہے. کون ہے خالق؟ ذات الہی. ذات الہی اگر خالق ہو تو پھر ذات الہی تو کمالات ان سے خالی تھی. خدا نے تو ابھی متصف ہونا ہے ان کے ساتھ جب یہ خلق ہو جائیں گی، کیونکہ جب تک حی نہیں آئے گی، خلق نہیں ہوگی، اس وقت تک خدا متصف نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ. آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا قبل اس کے متصف ہو حی کے ساتھ، خدا نے حی کو خلق کیا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک چیز رکھتا ہی نہیں ہے خدا، تو وہ کسی کو مثلا عطا کر دے. مثلا میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، آپ کو میں کیسے احتیاج برطرف کروں گا؟ نہیں ہو سکتا اس میں. بس صفات اگر زائد برزات ہوں تو دو صورتیں تھیں، یا واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود. واجب الوجود کی صورت کو نہیں مانا، کیونکہ تعدد الواجب لازم آتا ہے، تعدد خدا لازم آتا ہے، اور وہ ہم نے نفی کی تھی اس کی پہلے دلیل کے اندر. اور اگر ممکن الوجود ہو تو پھر اس کی علت کون ہے؟ علت اگر خدا ہو تو پھر کہا تھا فاقد الشے موتی الشے نہیں ہو سکتی. خدا ابھی اوصاف نہیں رکھتا، کیونکہ اوصاف ابھی خلق ہی نہیں ہوئی ہے کہ وہ اوصاف رکھے. اوصاف نے تو بھی خلق ہونا ہے. آپ کہتے ہیں خدا نے اس کو خلق کر دیا اور خود بھی نہیں رکھتا، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اوصاف کی جو بھی آئی نہیں ہے اور خدا نے پیدا اپنے اندر پیدا نہیں کی ہیں، پھر وہ خلق بھی کر دے اس کو؟ مثلا گویا یوں کہا جائے کہ بچہ ابھی بالغ ہوا نہیں ہے لیکن شادی کرنے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. اس کو ابھی بالغ ہوا نہیں ہے تو بچہ کیسے پیدا ہو گیا اس کا؟ ابھی کچھ آیا نہیں ہے اس کے پاس اور وہ کچھ دینے لگ گیا، نہیں ہو سکتا. بس زائد برزات کے جتنے بھی فروض موجود تھے سب کے سب باطل ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پس صفات خدا عین ذات. بات واضح ہوئی ہے؟ اس چیپٹر میں تقریباً مہم تر یہی بحثیں موجود تھیں. اس کے بعد انشاءاللہ توحید افعالی شروع ہو جاتی، یہ بھی انتہائی مہم بحثیں ہیں، آپ خود بھی درگیر ہوں گے اس کے اندر، جس کے اندر جبر کا مسئلہ پیش آتا ہے، توسل کا مسئلہ پیش آتا ہے، اس قسم کی بحثیں مطرح ہوتی ہیں. لہذا آپ لوگ اس میں دقت بھی کیجیے گا اور ساتھ یعنی مطالعہ بھی کریں، اور کچھ سوال ذہن میں اٹھے پھر پوچھیں بھی صحیح. فقط امتحان آپ کیا تھا، فقط امتحان کی تیاری نہ کریں، عقائد بھی ساتھ ساتھ حل کرتے رہیں، کیونکہ ابھی امتحان میں کافی ٹائم پڑا ہوا ہے، عقائد ساتھ ساتھ حل کرتے رہیں تو آپ کو آگے چل کے انتہائی آسانی ہوگی پھر باقی کتابیں پڑھنے کے لیے. صلی اللہ علیہ وسلم.